وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کے ساتھ مدثر منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
بھارتی کشمیر میں تشدد سے متاثر ہونے والوں کی طبی امداد کے لیے پاکستان کو اجازت دلوانے میں عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے، وزیراعظم نواز شریف کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جیلوں میں قید خواتین اور بچوں کو نامناسب حالات کا سامنا ہے، جیل نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر زور۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
مشرقی افغانستان میں 2 مختلف بم دھماکوں میں 10 افراد ہلاک، شہری ہلاکتوں میں اضافہ تشویشناک ہے، مبصر کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شام میں اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس نے شہر حلب کا سرکاری محاصرہ توڑ دیا ہے، اور جبکہ اولمپکس کی افتتاحی تقریب کے بعد اب اولمپک مقابلوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ لیجیے اب پیش ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایک افغان عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرقی صوبے پکتیا میں 2 الگ الگ دھماکوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ ادھر متعدد اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ اس سال افغانستان میں ایسے واقعات میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد ریکارڈ حد تک پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ ناصر محمود۔
افغانستان میں رواں سال تشدد پر مبنی کارروائیوں کے دوران شہری ہلاکتوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اب تک کی سامنے آنے والی مختلف رپورٹس میں اس جانی نقصان کی ذمہ داری تنازع کے تمام فریقین پر عائد کی جا رہی ہے۔ تازہ ترین مہلک واقعات جمعے کو مشرقی افغان صوبے پکتیا میں پیش آئے، جہاں کم از کم 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حکام کے مطابق ضلع چمکنی میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد اس وقت موت کا شکار ہوئے جب ان کی گاڑی سڑک میں نصب ایک بم کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی۔ اسی ضلع میں ایک ٹریکٹر بھی ایسے ہی واقعے میں نشانہ بنا اور 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ طالبان عسکریت پسند دیسی ساختہ بم سڑک میں نصب کر کے سیکورٹی فورسز کے قافلوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں، لیکن اکثر واقعات میں عام شہری بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے معاون مشن برائے افغانستان کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں 5,000 سے زائد شہری ہلاک و زخمی ہوئے، جو کہ سال کے اس عرصے میں ہونے والا ریکارڈ شہری جانی نقصان ہے۔ زیادہ تر شہری خودکش بم دھماکوں، بارودی سرنگوں کے دھماکوں، سیکورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپوں اور دیگر مسلح گروہوں کے تصادم کی زد میں آ کر مارے گئے۔ انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سربراہ لال گل لال نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں موجودہ صورتحال کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن قائم نہ ہونے کا سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔
لڑائی جو ہے وہ لڑائی کا بدبختی ہے، اور لوگ اس میں مارتا جا رہا ہے، زخمی ہونے ہوگا اور ڈسپلیس ہو جائے گا، اور گھروں کا ویرانہ ہو جائے گا، اور ایگریکلچر، سب ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے لڑائی ایک چیز ہے جو بہت برا ہے، اور لڑائی کا بھی ڈیولپمنٹ کی طرف کوئی نہیں لے جا سکتا ہے۔
جنگ سے تباہ حال اس ملک کے، جہاں لاکھوں لوگ دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں، وہیں ایک بڑی تعداد اندرون ملک بھی نقل مکانی کر چکی ہے۔ حالیہ مہینوں میں طالبان نے مختلف علاقوں پر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا، اور ساتھ ہی شدت پسند گروپ داعش نے بھی اپنی کارروائیوں کو تیز کیا تھا۔ افغان فورسز بین الاقوامی افواج کی معاونت سے طالبان اور داعش کے خلاف بھرپور کارروائیاں بھی کر رہی ہیں۔ ہلاک و زخمی ہونے والوں کے علاوہ بے گھر ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد بچوں کی بھی ہے۔ لال گل لال کہتے ہیں کہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے بچوں کی تعلیم کا خرچ ان کے مستقبل کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے، اور ان کے بقول مذاکرات کے ذریعے جتنا جلد امن بحال کیا جائے گا اتنا ہی افغانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کو اجازت دلوائے کہ وہ بقول ان کے وادی کشمیر میں جاری انسانی بحران کے متاثرین کے لیے علاج معالجے کی سہولت کا انتظام کر سکے۔ یہ بات انہوں نے ہفتے کے روز وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہی۔ تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ پرتشدد واقعات میں زخمی ہونے والوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اس ضمن میں بھارت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ ہفتے کو جاری ایک بیان میں وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ بھارتی کشمیر میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران نے پاکستان کو مجبور کیا ہے کہ وہ متاثرین کے علاج و معالجے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری انسانی و مادی وسائل فراہم کرے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالے کہ وہ چھرے والی بندوقوں سے متاثر ہونے والے ایسے کشمیریوں کے علاج کی پاکستان کو اجازت دے جو اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ وزیراعظم نے خارجہ امور کی وزارت کو بھی ہدایت کی کہ وہ دنیا بھر میں پاکستانی سفارتی مشنز کے ذریعے بھارت پر دباؤ بڑھانے کے لیے عالمی سطح پر سیاسی قیادت، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی کو متحرک کرے۔ ایک روز قبل ہی پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے ایک خط کے ذریعے طبی امداد کی ایک بین الاقوامی موقر غیر سرکاری تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز سے درخواست کی تھی کہ وہ بھارتی کشمیر کے لوگوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ماہ کے اوائل میں ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد وہاں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس دوران سیکیورٹی فورسز سے ہونے والی پے در پے جھڑپوں میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 60 سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان اس معاملے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ صورتحال کا نوٹس لے۔ تاہم بھارت پاکستان کی تشویش کو مسترد کرتے ہوئے متنبع کر چکا ہے کہ پاکستان اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان متنازع ہے جس کا ایک حصہ پاکستان اور ایک بھارت کے زیر انتظام ہے۔ بھارتی کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے باعث دونوں ہمسایہ اٹمی قوتوں کے پہلے سے کشیدہ تعلقات میں مزید تناؤ دیکھا جا رہا ہے اور اس کی تازہ ترین عکاسی رواں ہفتے اسلام آباد میں جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم سارک کے وزارت داخلہ سطح کے اجلاس میں ہوئی۔ اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کا نام لیے بغیر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ دہشت گردوں کو ہیرو قرار دینے کا سلسلہ بند کیا جانا چاہیے، جبکہ پاکستانی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان کے بقول آزادی کی تحریک کو دہشت گردی تصور نہ کیا جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں گزشتہ روز سے ہونے والی بارش کے باعث شہر میں کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے اور ٹریفک کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کراچی شہر میں جمعے کو بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو وقفے وقفے سے ہفتے کو بھی جاری رہا۔ اس دوران شہر میں دو مختلف علاقوں میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے دو افراد ہلاک ہو گئے۔ بارش کی وجہ سے شہر کی کئی سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا اور ٹریفک کی آمد و رفت اور کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے لوگوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ پاکستانی جیلوں میں 3,500 سے زیادہ عورتیں اور بچے انتہائی خراب حالات میں اپنی اپنی قید کے دن گزار رہے ہیں۔ یہ انکشاف ایک کمیٹی کی میٹنگ میں کیا گیا جو جیلوں میں بند خواتین اور بچوں کے لیے حالات کو بہتر بنانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان کی مختلف جیلوں میں مناسب سہولتوں کی مبینہ عدم دستیابی کی وجہ سے وہاں قید خواتین اور بچوں کو نہایت خراب صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ بات ملک کے وفاقی محتسب کے دفتر کی طرف سے جیلوں کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے اجلاس کے دوران بتائی گئی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں 3,000 سے زائد خواتین اور بچے قید ہیں۔ پاکستان کی ایک معروف وکیل اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن آسما جہانگیر کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی پاکستان سپریم کورٹ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی تھی۔ آسما جہانگیر نے اس بات پر زور دیا کہ جیلوں کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے جیلوں کے نظام میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور وکیل ضیاء عوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگرچہ گزشتہ حکومت کے دور میں مختلف الزامات کے تحت جیلوں میں بند خواتین کی زیادہ تر مقدمات میں ضمانت پر رہائی کے لیے اقدامات کیے گئے تھے، تاہم ان کے بقول اس کے باوجود اب بھی جیلوں میں بند خواتین کو کئی طرح کے مسائل درپیش ہیں۔
تو ڈپلوریبل کنڈیشن تو فنڈنگ کی وجہ سے بھی ہے اور اس پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے، اور پھر یہ ہے کہ جو جیلوں کے وہ کام کرنے والے جو سپاہی اور جو سپرنٹینڈنٹ اور یہ سارے ان کے پاس سارے آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹس ہیں اور وہ مجبور ہیں کیونکہ پالیسیز چینج ہوں گی اور نیا اگر جیل مینول بنے گا تبھی جا کے کوئی بہتر صورت نکل سکتی ہے۔
تاہم انہوں نے کہا کہ اگر جیلوں کے لیے نئے قواعد و ضوابط اور پالیسی بنائی جاتی ہے تو ان کے بقول یقیناً بچوں اور خواتین قیدیوں کے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی محتسب کے دفتر کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی کو بتایا گیا کہ ملک کی مختلف جیلوں میں 1,600 خواتین، 1,500 نابالغ ملزم اور اپنی قیدی ماؤں کے ساتھ جیلوں میں بند بچوں کی تعداد تقریباً 425 ہے۔ آسما جہانگیر نے کہا کہ 1980 اور 1990 کی دہائی کے مقابلے میں خواتین قیدیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات میں کمی آئی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اب بھی ایسی شکایات سامنے آتی رہتی ہیں۔ رواں سال جون میں ایسی ہی شکایات منظر عام پر آنے کے بعد پاکستان کے عوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے اجلاس میں بھی اس معاملے پر بات ہوئی اور کمیٹی کے ارکان کا کہنا تھا کہ خواتین قیدیوں کے لیے الگ جیلیں ہونی چاہئیں اور اگر یہ کسی طور ممکن نہیں تو کم از کم ان کے لیے الگ بیرکس بنائی جائیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ باقی عالمی خبریں۔ بیلجیم کی پولیس نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جو چھری سے مسلح تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے دو خواتین اور دو پولیس افسروں کو زخمی کر دیا، فوراً ہی اسے گولی مار دی گئی۔ یہ حملہ برسل سے 50 کلومیٹر جنوب میں ایک پولیس اسٹیشن کے باہر ہوا۔ حملہ آور کو تیسرے پولیس افسر نے گولی ماری جو ہسپتال جا کر ہلاک ہو گیا۔ ہفتے کے روز ریو اولمپک کے مقابلے پوری طرح شروع ہو گئے جن میں سائیکلنگ، بیچ والی بال، باکسنگ اور پیراکی کے کئی مقابلے شامل ہیں۔ نمایاں واقعہ امریکہ کی خواتین ساکر ٹیم کا فرانس اور مردوں کی امریکی باسکٹ بال ٹیم کا چین سے مقابلہ تھا۔ امریکہ کی 19 سالہ شوٹر گنی تھریشر نے ویمن ایئر رائفل ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا اور اپنے مد مقابل چینی دوئیلی اور یی سلنگ کو ہرا دیا۔ اس سے پہلے جمعے کو اولمپک مقابلوں کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی جس میں برازیل کے معاشرتی تنوع اور اس کے اقتصادی چیلنجز کو اجاگر کیا گیا۔ فرانس کے صدر اولاند اور اٹلی کے وزیر اعظم کے علاوہ متعدد مختلف ملکوں کے 2 درجن کے قریب لیڈروں نے تقریب میں شرکت کی۔ ان کے ہمراہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون بھی تھے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتے وار خطاب میں گرمائی اولمپک کھیلوں کے آغاز پر امریکی ٹیم کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا کہ امریکی ٹیم دنیا کو یاد کرواتی ہے کہ امریکہ تارکین وطن کی قوم کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہے اور جو تنوع کو قبول کرتے ہوئے اور اپنے قومی فخر میں اتحاد کے ساتھ خود کو تقویت دیتا ہے۔ صدر اوباما نے امریکہ کے اولمپک اور پیرا اولمپک کھلاڑیوں کو امریکہ کی بہترین نمائندگی کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ صدر نے کہا کہ ہمارے اولمپئنز ہمیں ہمارے امکانات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ عزم اور نظم و ضبط کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف اولمپکس کی ہی نہیں امریکہ کی بھی روح ہے۔ شام میں اپوزیشن کے 2 گروپوں نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ 31 جولائی کے بعد سے شدید لڑائی میں باغیوں نے شمالی شہر حلب کا سرکاری فوجوں کا محاصرہ توڑ دیا ہے۔ استنبول میں قائم قومی اتحاد نے ٹویٹر پر لکھا کہ باغیوں نے حلب کا محاصرہ توڑ دیا ہے۔ طاقتور اور انتہائی قدامت پسند گروپ آرار الشام نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ باغیوں نے شہر کے جنوب مغربی کنارے پر راموسا کا کنٹرول حاصل کر کے حلب کی جانب راستہ کھول دیا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ محاصرہ ٹوٹا نہیں مگر رموسا میں شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ شام کے باغی گروپوں نے باغیوں کے قبضے والے شہر حلب کے بعض علاقوں میں حکومتی محاصرہ توڑنے کے لیے ہفتے کے روز تازہ حملہ کیا جس سے شام کے دوسرے بڑے شہر کے جنوبی سرے پر شدید جھڑپیں اور فضائی حملے شروع ہو گئے۔ یہ اطلاعات باغیوں اور سرکاری میڈیا نے ہفتے کے روز دیں۔ عرب اور کرد جنگجوؤں کے ایک اتحاد نے مبینہ طور پر شام کے ایک عام شمالی شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ شہر داعش کا ایک مضبوط گڑھ تھا۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ شام کی ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ڈی ایف، جن میں عرب اور کرد جنگجو شامل ہیں، اور ان افواج نے ہفتے کے روز منبیج شہر پر قبضہ کر لیا اور اب شہر میں باقی ماندہ جہادیوں کی تلاش ہو رہی ہے۔ امریکہ کی خصوصی افواج کی طرف سے فضائی حملوں کی مدد کے ساتھ ایس ڈی ایف نے 2 ماہ قبل منبیج شہر کو داعش سے واگزار کروانے کی کوشش شروع کی تھی اور اس کا مقصد شام اور ترک کی سرحد پر داعش کے عسکریت پسندوں کے اس قبضے کو ختم کروانا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران شامی مہاجرین کی آمد میں سست روی کے بعد ستمبر کے آخر تک 10,000 شامیوں کو خوش آمدید کرنے کا اوباما انتظامیہ کا ہدف پروگرام کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے مہاجرین کی آبادکاری سے متعلق مرکز کے ڈیٹا کے مطابق تشدد اور مظالم کے باعث اپنے آبائی ملک چھوڑ کر 1 اکتوبر 2015 سے اس سال 4 اگست تک شامی مہاجرین کی تعداد 48,004 ہو گئی ہے، جن میں سے نصف آبادی 14 برس سے کم عمر نوجوانوں کی ہے۔ ہر ماہ 100 مہاجرین کی آمد کے بعد پچھلے 7 ماہ کے دوران مقررہ ہدف حاصل ہونے کا معاملہ شک میں تھا، جس نئے منصوبے کا اعلان وزیر خارجہ جان کیری نے ستمبر میں کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ آیا پچھلے سال کا 6 گنا اضافہ اس مالی سال کے دوران پورا ہو سکے گا۔ پچھلے سال 1682 شامی مہاجرین امریکہ میں آباد ہوئے تھے۔ امریکہ کئی برسوں سے خفیہ طور پر کام کرنے کے بعد کچھ ایسے نیٹورکس کے بارے میں پردہ اٹھا رہا ہے جو معلوم ہوتا ہے ایسے افراد کو مربوط کیے ہوئے ہیں جو مستقبل میں دہشت گرد بن سکتے ہیں۔ ان میں سے متعدد ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہیں جبکہ متعدد افراد تن تنہا کوئی کاروائی کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ تشویش میں اضافہ اس وقت ہوا جب معلوم ہوا کہ رابطوں اور اعانت کے یہ پیچیدہ سلسلے برسوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کے وعدے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واضح ہے کہ آئی ایس ایل سے قبل موجود گروپ دہشت گرد گروپ داعش کے لیے ایک متبادل نام استعمال کرتے آئے ہیں۔ صدر باراک اوباما نے پینٹاگون میں قومی سلامتی کے عہدیداروں سے ایک ملاقات کے بعد کہا کہ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہاں امریکہ میں بعض نیٹورکس کو فعال کیا جا سکتا ہے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے بہتر طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہفتے کی صبح عینی شاہدوں نے بتایا کہ بایدوا کے قصبے میں الشباب کے عسکریت پسندوں کی طرف سے مارٹر فائر کیے جانے پر ایک ہی خاندان کی ایک 15 سالہ لڑکی ہلاک اور 4 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدوں کے مطابق عسکریت پسند گروپ نے اس شہر میں کئی اہداف پر جن میں ایئرپورٹ اور رہائشی علاقے شامل ہیں 11 راؤنڈ فائر کیے۔ ایک گولہ ایک گھر میں آ کر لگا جہاں ایک لڑکی ہلاک اور اس کی ماں، 2 بہن بھائی اور 1 بھابھی زخمی ہو گئیں۔ بایدوا موگادیشو سے 245 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ گزشتہ ماہ ایک بین الاقوامی ٹریبونل کے اس فیصلے کے باوجود کہ جنوبی بحیرہ چین میں ان کے علاقائی دعووں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ہفتے کے روز چین کے ساحلی محافظ بحری جہازوں، فضائی گشت اور ماہی گیری کے جہازوں نے متنازع بحری علاقوں میں اپنے دعوے جاری رکھے۔ امریکی فوج نے انسداد دہشت گردی کی ایک کارروائی میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے 3 کارکنوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ تاہم امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے یہ نہیں بتایا کہ کارروائی کس طرح کی گئی اور نہ ہی اس حملے میں مارے جانے والوں کی شناخت کے بارے میں کچھ ظاہر کیا گیا ہے۔ جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یہ کارروائی وسطی یمن کے شبوا صوبے میں القاعدہ جزیرہ نما عرب کے شدت پسندوں کے خلاف کی گئی۔ امریکی فوج اس سے پہلے یمن میں عسکریت پسندوں کے خلاف کئی ڈرون حملے کر چکی ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار نے تاخیر کے بعد بعض سیاسی عہدوں کے لیے اعلی ریپبلکن امیدواروں کی توثیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے رائے عامہ کے جائزوں میں امریکی ووٹروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ہلری کلنٹن کی حمایت کا اظہار کیا۔ جمعے کی شام رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں کے نتائج کے مطابق ٹرمپ پر ہلری کی سبقت 8 پوائنٹ سے کم ہو کر 3% سے کم رہ گئی تھی۔ تاہم حالیہ دنوں میں دیگر جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ کلنٹن کو ٹرمپ پر 33% کے مقابلے میں 48% سے برتری حاصل ہے، جس کی وجہ سے بعض ماہرین کو کہنا پڑا کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم افراتفری کا شکار ہے۔ ٹرمپ نے جمعے کو ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن، سینیٹر جان مکین اور کیلی آئٹ کے بارے کے دوبارہ انتخاب کی توثیق کی۔ امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کھلے بندوں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر حملہ ہوا تو کیا نیٹو اپنے اتحادیوں کا از خود دفاع کرے گا۔ یہ سوال واشنگٹن میں تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ خارجہ پالیسی کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا تو یہ یورپ کو کمزور کر دے گا اور امریکہ کا اثر و نفوذ کم ہو جائے گا۔ وائس آف امریکہ کی یانی بوئیڈ جیفسکی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اخبار نیویارک ٹائمز کو بتایا ہے کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو وہ اس بارے میں شرائط عائد کر دیں گے کہ امریکہ نیٹو کے کسی رکن ملک پر حملے کے جواب میں کیا کرے۔ ان کی اس بات سے اس اتحاد کے مستقبل کے بارے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے، حتیٰ کہ یورپ میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر بھی۔ ٹرمپ کہتے ہیں وہ پہلے دیکھیں گے کہ آیا دیگر ممالک نیٹو کے لیے اپنی مالی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں یا نہیں۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں خارجہ پالیسی سینٹر کے ڈائریکٹر لیو کافی کہتے ہیں امریکہ کا آئندہ صدر جو بھی ہو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ نیٹو ایک باقاعدہ تحریری اور طے شدہ اتحاد ہے۔ یا تو آپ نیٹو میں موجود ہیں اور یا نہیں ہیں۔ اگر آپ نیٹو میں موجود ہیں تو آپ کو خود بخود سیکیورٹی کی ضمانت مل جاتی ہے۔ یہ اتحاد اسی طرح کام کرتا ہے۔ یہی وہ انداز ہے جس انداز سے یہ اتحاد سر جنگ کے ابتدائی دنوں میں وجود میں آنے کے بعد سے کام کر رہا ہے، اور اس انداز سے انحراف اتحاد کے لیے خطرناک ہوگا اور روس کو ایک غلط پیغام دے گا۔ یہ الفاظ تھے ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں خارجہ پالیسی سینٹر کے ڈائریکٹر لیو کوفی کے۔ بنیادی طور پر نیٹو معاہدہ اجتماعی دفاع کا مطالبہ کرتا ہے، مگر اس کا فیصلہ ہر رکن ملک پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ جو ضروری سمجھے رد عمل ظاہر کرے۔ بحر اوقیانوس کے ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے اٹلانٹک کونسل کے ماہر جیفری گیڈوین اس تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے تازہ ترین بیانات علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. میرے خیال ہے اس سے یورپ کمزور ہوگا. میرا خیال ہے اس سے امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوگا, اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مدد ملے گی یا یہ کسی طور تعمیری ہوگا. دونوں ماہرین نے کہا کہ برسلز میں قائم نیٹو اتحاد سے یورپ کو جو سلامتی اور استحکام ملا ہے اس کا بڑا فائدہ امریکہ کو بھی ہوا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. ترکی میں 15 جولائی کے ناکام انقلاب کے نتیجے میں ہونے والی پکڑ دھکڑ جاری ہے, جس میں لگ بھگ 20,000 لوگوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور مزید گرفتاریوں پر کام ہو رہا ہے. ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس پکڑ دھکڑ کا دائرہ حکومت پر تنقید کرنے والے مخالفین تک پھیل رہا ہے, خاص طور پر ان تک جن کا تعلق میڈیا سے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے, ناکام انقلاب کے بعد سے 29 صحافیوں کو جیل میں ڈالا جا چکا ہے, جبکہ صحافت کے شعبے سے منسلک مزید درجنوں افراد کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیے جا چکے ہیں. ایک صحافی جعفر سلگن, جو پکڑ دھکڑ کی جاری کاروائیوں کے دوران میڈیا کے بند کیے جانے والے 100 سے زیادہ چینلز میں سے ایک میں کام کرتے تھے, یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی طرح کے لوگوں کو کیوں ہدف بنایا جا رہا ہے.
ترکیہ بیوک ملت میجلسی بناسنا بومبالیجک قدر گوزلری کرارمش بیر تاکم جنتاجیلار.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام انقلاب کے منصوبہ ساز تھے جو ترک پارلیمنٹ کو بم سے اڑانے کے جنون میں گرفتار تھے اور جنہوں نے اقتدار پر قبضے کی کوشش کی تھی, لیکن اس سے مجھ یعنی جعفر سلگن اور میری طرح کے درجنوں دوسرے صحافیوں کا کیا تعلق اور کیا لینا دینا ہے. مسٹر اردوان زور دے کر کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے ان سب کا تعلق امریکہ میں مقیم ترک عالم دین فتح اللہ گولن سے ہے, جن پر ترک حکمران اپنی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے لیے اپنے پیروکاروں کا ایک خفیہ نیٹورک استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں. ترک حکام یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ فتح اللہ گولن نے اپنے قومی اور مقامی میڈیا چینلز کو ناکام فوجی انقلاب کی معاونت کے لیے استعمال کیا تھا. گولن ناکام فوجی بغاوت میں اپنے ملوث ہونے کے تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں, اور اب پکڑ دھکڑ کے محرکات کے بارے میں سوالات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. صحافیوں کے تحفظ سے متعلق نیو یارک میں قائم گروپ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی عہدیدار نینا اونین نووا کا کہنا ہے کہ گرفتاریاں, خصوصی طور پر میڈیا میں ہونے والی گرفتاریاں, پریشان کن نتائج کا باعث بن رہی ہیں.
It goes far beyond what is necessary to preserve the security of the state.
وہ کہتی ہیں کہ ان گرفتاریوں کا دائرہ اس سے کہیں آگے تک جاتا ہے جو ریاست کی سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے گویا مسٹر اردوان اور ان کی جماعت اے کے پی کی حکومت اس ناکام فوجی انقلاب کو میڈیا, ریاست اور ملک کی مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے. حکومت کی جانب سے اس طرح کے الزامات کی سختی سے تردید کی گئی ہے, جن میں کہا گیا ہے کہ میڈیا کے عملے کے ان ارکان اور صحافیوں کو ہدف بنایا گیا ہے جن کا تعلق گولن سے تھا. ترکی کے مغربی اتحادی بھی اس پکڑ دھکڑ, خاص طور پر میڈیا میں ہونے والی پکڑ دھکڑ پر اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اردوان نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے نقادوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بغاوت کے منصوبہ سازوں کی طرفداری کر رہے ہیں. مسٹر اردوان کے خارجہ تعلقات کی سربراہ عائشہ سوزن اوسلوائر اس صورتحال کا موازنہ امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد کے عرصے سے کرتے ہوئے ان گرفتاریوں اور حراستوں کا دفاع کرتی ہیں.
After 9/11, I ask you, in Guantanamo, were the people suspects or they were prisoned in Guantanamo?
وہ کہتی ہیں, میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ 9/11 کے بعد گوانٹانامو بے میں کیا مشتبہ لوگ تھے, یا کیا وہ عدالتی کاروائی کے بعد گوانٹانامو میں قید تھے؟ وہ مشتبہ افراد تھے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ترکی میں یہ پیش بندیاں کی جا رہی ہیں. صدر اردوان نے خود کو ہنگامی اختیارات تفویض کر کے مضبوط کر لیا ہے اور اب وہ حکمناموں کے ذریعے حکومت کر سکتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تشویشناک ہے. کیا یہ پکڑ دھکڑ تمام نقادوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی ایک مہم میں تبدیل ہو جائے گی؟ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
خودکار مشینوں اور کمپیوٹروں کی بڑھتی ہوئی ترقی کی وجہ سے امریکہ میں انسانوں کی جگہ ریبوٹ ٹرک ڈرائیورز ہوں گے. دو ماہرین کے مطابق ٹرک چلانے والے ریبوٹ آنے والے ہیں, لیکن ان کو مکمل طور پر رائج کرنے کے لیے ابھی کچھ سال درکار ہے. وی او اے کے نامہ نگار جمی رینڈل کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلروخ. کانوں میں کام کرنے والے خودکار ٹرک کمپیوٹرائز ہے. کانوں میں ٹریفک کم ہوتی ہے, لہٰذا اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اپنا رستہ محفوظ طریقے سے طے کر سکے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سڑک زیادہ چوڑی ہو تو پھر بغیر ڈرائیور کے چلنے والے ان ٹرکوں کے لیے خاصے مسائل ہوں گے. اس وقت کمپیوٹر انسانوں کو گاڑی چلانے میں اور نیویگیشن میں مدد کر رہا ہے, اور بعض ماہرین کے مطابق ایک دن یہ ریبوٹ کے ذریعے ٹرک چلانا واحد طریقہ ہوگا کیونکہ یہ انسانی ڈرائیوروں سے زیادہ سستا پڑے گا. لیکن امریکہ کے ٹرکوں کے انجینئرز کے ایسوسی ایشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے. ٹٹ, جو کہ امریکن ٹرکنگ ایسوسی ایشن کے سربراہ ہے, ان کا کہنا ہے,
With the technology that's there, we can take the driver out of the vehicle. We aren't going to do that for a long time.
اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو یہاں ہے, ہم گاڑی کو تو بغیر ڈرائیور کے چلا سکتے ہیں, لیکن ہم یہ زیادہ وقت کے لیے نہیں کر سکتے. اور دوسرے ماہرین ان ریبوٹ ڈرائیورز کو زیادہ تر غیر متبادلہ ماحول میں ٹیسٹ کر رہے ہیں. ان میں امریکہ کے ایسے علاقے بھی شامل ہیں جہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی ہے اور زیادہ ٹریفک بھی. نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے سابق سربراہ چین لیو کا کہنا ہے کہ بہت جلد خودکار گاڑیاں بھی اس کے ذریعے آ جائے گی. ہم اب ایک سیلف ڈرائیونگ کار سے اتنے دور نہیں. آٹو اور کمپیوٹر کمپنیاں, جن میں فورڈ بھی شامل ہے, کئی ریبوٹ سسٹم پر کام کر رہے ہیں جو کہ گاڑی اور ٹرکوں کے لیے ہے. چین کا کہنا ہے کہ خودکار مشینوں کے ذریعے لوگوں کا انحصار رپورٹ پر ہوگا, لیکن شاید یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کیونکہ 95% لوگوں سے حادثات ہوتے ہیں. نوٹری کے پروفیسر ٹم کا اسکائپ پر کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ ریبوٹ ڈرائیورز 10,000 تک لوگوں کی جانیں بچا سکے گا.
Ends with, you know, an order of magnitude decrease in the number of accidents, the number of fatalities, the number of injuries.
باس ٹرک جو لوگ چلاتے ہیں, کوئی شک نہیں کہ کمپیوٹر بہت جلد اس کو چلائیں گے. بیری, جس نے 25 سال تک گاڑیاں چلائی, ان کا کہنا ہے کہ بہت کچھ کام ابھی اس میں باقی ہے ان کی بنیاد پر اور ریبوٹ کو مکمل طور پر رائج کرنے میں.
Probably, yeah. 20-30 years down the road.
امریکہ میں بہت سے لوگ معاشی اعتبار سے ٹرک کے شعبے سے وابستہ ہے, لہٰذا وہ ڈرائیورز, صارفین اور کمپنیاں اس کی ترقی کو زیادہ قریب اور غور سے جائزہ لے رہی ہے. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
خضر خان اور ان کی اہلیہ وائس آف امریکہ کے پروگرام خط آپ کے میں مہمان ہوں گے. امریکی کیپٹن ہمایوں خضر خان کے والد امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے قومی کنونشن سے خطاب کرنے کے بعد امریکی میڈیا میں شہ سرخیوں کا موضوع ہیں. خضر خان اور ان کی اہلیہ غزالہ خان اتوار 7 اگست واشنگٹن کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے. ہمارے سامعین ان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-8789. یہ پروگرام آپ ریڈیو پر میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر براہ راست بھی سن سکتے ہیں. فیس بک پر سننے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletters. اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@voanews.com۔ آپ ہمیں فیس بک پر پیغام دیجیے اور ای میل کیجیے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ہر اتوار پاکستان میں رات 9 بجے وائس آف امریکہ سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ پیشکش مدثرہ منظر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کو اجازت دلوائے کہ وہ بقول ان کے وادی کشمیر میں جاری انسانی بحران کے متاثرین کے لیے علاج معالجے کی سہولت کا انتظام کر سکے۔ یہ بات انہوں نے ہفتے کے روز وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہی۔ کراچی میں جمعے اور ہفتے کے روز کی شدید بارشوں کے سبب آنے والی تباہی نے شہریوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ 10 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سڑکیں تالابوں کا نقشہ پیش کر رہی ہیں۔ شہر کے بہت سے علاقوں میں بجلی غائب ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین۔
کراچی میں جمعے اور ہفتے کو ہونے والی بارش سے 10 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ جگہ جگہ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک جام اور مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر رہی۔ محکمہ موسمیات کراچی کے قائم مقام سربراہ اور کلائمیٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کے ڈائریکٹر عبد الرشید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے کہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی تھی، سندھ کے مختلف حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے۔
ترپال کا ریجن جو ہمارا بیسیکلی ڈیزرٹ ہے، وہاں پر بہت ضرورت تھی بارش کی، وہاں اچھی بارش ہوئی ان 3-4-5 تاریخوں میں۔ مستقبل سسٹم میں حیدرآباد میں بھی اچھی بارش تھی، ٹھٹے میں، بدین میں اچھی بارش ہوئی، اور یہ سلسلہ اب کراچی میں کل سے شروع ہوا ہے۔ جمعے کے بعد شام سے کلاؤڈ اچھے آ گئے تھے، پھر آج صبح 6 تاریخ کی صبح کو میں نے نوٹ کیا کہ اچھے شاور، صبح کے صبح 7 بجے قریب بہت اچھے شاور ہوئے، اور ابھی بھی ہماری فورکاسٹ یہ ہے کہ یہ آج رات گئے تک تیز بارش کا امکان ہے پورے سندھ میں، بشمول کراچی وقفے وقفے سے کہیں کہیں ہوتی رہے گی، اور پھر کل سے یہ سسٹم جو ہے ویک پڑنا شروع ہو جائے گا۔ کل بھی بارش ہوگی کراچی میں بھی اور سندھ میں بھی، مگر جو طاقت اس میں انٹینسٹی آج ہے 6 تاریخ کو وہ نہیں ہوگی۔
جمعے اور ہفتے کو کراچی میں بارش کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے فلاحی ادارے ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس میں معلومات کے مرکز سے عمران نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
مختلف جگہوں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، تار ٹوٹتے ہیں تو جس کی وجہ سے تار پانی میں گرتے ہیں، پانی میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دروازہ دکان کا شٹر کھولتے ہیں تو اس میں شٹر میں کرنٹ ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ کنڈا لگانے کے چکر میں رہتے ہیں تو اس سے ہلاکت ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف علاقوں میں واقعات ہوئے ہیں، جن علاقوں میں گلشن معمار بھی شامل ہے، حسین آباد ہے، لیاری نیا آباد ہے، گلستان جوہر ہے، اورنگی نمبر 4 ہے، نیو کراچی ہے، اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن میں 2-3 ہلاکتیں ہوئی ہیں، ڈیفینس میں ہے، چھت سے گر کے بچہ ہلاک ہوا ہے، بلدیا میں جو ہے وہ دیوار گرنے سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ مختلف علاقے ہیں آل اوور کراچی ہے، 3 جو ہے وہ دیوار چھت وغیرہ گرنے سے ہوئے ہیں، 8 کے قریب جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے ہوئے۔
جمعے اور ہفتے کو بارش اور نکاسی آب کے ناقص نظام کی وجہ سے شہر میں جگہ جگہ سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ ٹریفک جام ہو گیا اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوتی رہی اور لوگ بجلی نہ ہونے کی شکایت کرتے رہے۔ مزید یہ کہ شہر میں پانی کی فراہمی بھی متاثر رہی۔ مقامی میڈیا کے مطابق کراچی کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی نہ ہونے کی شکایات دور کی جا چکی ہیں اور کچھ مقامات پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ہفتے کو شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایات دیتے رہے، جبکہ وزیر بلدیات سندھ جام خان شورو نے متعلقہ اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ وزیر بلدیات نے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستانی جیلوں میں 3,500 سے زیادہ عورتیں اور بچے انتہائی خراب حالات میں اپنی اپنی قید کے دن گزار رہے ہیں۔ یہ انکشاف ایک کمیٹی کی میٹنگ میں کیا گیا جو جیلوں میں بند خواتین اور بچوں کے لیے حالات کو بہتر بنانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ پاکستانی حکام نے ایک ایسے امریکی شہری کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا ہے جسے 5 سال پہلے ملک سے نکال دیا گیا تھا۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے 5 سال قبل ملک بدر کیے گئے امریکی شہری کو دوبارہ پاکستان آنے پر گرفتار کر لیا ہے. میتھیو بریٹ نامی یہ شخص ہفتے کو الگ صبح اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اترا اور ضروری امیگریشن کارروائی کے بعد ایک گیسٹ ہاؤس منتقل ہو گیا. لیکن اس انکشاف کے بعد کہ اس امریکی شہری کا نام ملک میں داخل نہ ہونے دینے والوں کی فہرست میں شامل ہے, وفاقی تحقیقاتی ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے تاحال اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے اور اس سلسلے میں رابطے کی کوششیں بھی بارآور ثابت نہیں ہو سکی ہیں. میتھیو کو سن 2011 میں بعض مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں ویزا منسوخ کر کے ملک بدر کر دیا گیا تھا. ادھر وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے اس شہری کو دوبارہ پاکستان داخل ہونے کی اجازت دینے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے حکام سے رپورٹ طلب کی ہے. ہفتے کو وزارت داخلہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق امیگریشن ڈیسک پر موجود ایف آئی اے کے 2 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, جبکہ دیگر متعلقہ حکام کو معطل کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. چودھری نثار کا کہنا تھا کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ بلیک لسٹ میں موجود امریکی شہری کو محض غفلت کی وجہ سے داخلے کی اجازت دی گئی یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات تھے. اس شہری کو ہیوسٹن میں پاکستانی قونصل خانے سے ویزا جاری کیا گیا تھا. وزارت داخلہ نے اس ضمن میں وہاں ویزا افسران سے بھی جواب طلبی کا کہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
لیجیے باقی عالمی خبریں. بیلجیم کی پولیس نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جو چھری سے مسلح تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے 2 خواتین اور 2 پولیس افسروں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا. فوراً ہی حملہ آور کو گولی مار دی گئی. یہ حملہ برسل سے 50 کلومیٹر جنوب میں ایک پولیس اسٹیشن کے باہر ہوا. حملہ آور کو تیسرے پولیس افسر نے گولی ماری اور وہ ہسپتال جا کر ہلاک ہو گیا. ہفتے کے روز ریو اولمپک کے مقابلے پوری طرح شروع ہو گئے, جن میں سائیکلنگ, بیچ والی بال, باکسنگ اور پیراکی کے کئی مقابلے شامل ہیں. نمایاں واقعہ امریکہ کی خواتین ساکر ٹیم کا فرانس اور مردوں کی امریکی باسکٹ بال ٹیم کا چین سے مقابلہ تھا. امریکہ کی 19 سالہ شوٹر گنی تھریشر نے ویمن ایئر رائفل ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا اور اپنے مد مقابل چینی دولی اور یی سیلنگ کو ہرا دیا. اس سے پہلے جمعے کو اولمپک مقابلوں کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی, جس میں برازیل کے معاشرتی تنوع اور اس کے اقتصادی چیلنجز کو اجاگر کیا گیا. فرانس کے صدر اولاند اور اٹلی کے وزیر اعظم کے علاوہ متعدد مختلف ملکوں کے 2 درجن کے قریب لیڈروں نے تقریب میں شرکت کی. ان کے ہمراہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون بھی تھے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتے بھر خطاب میں گرمائی اولمپک کھیلوں کے آغاز پر امریکی ٹیم کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کیا. صدر نے کہا کہ امریکی ٹیم دنیا کو یاد کرواتی ہے کہ امریکہ تارکین وطن کی قوم کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہے جو تنوع کو قبول کرتے ہوئے اور اپنے قومی فخر میں اتحاد کے ساتھ خود کو تقویت دیتا ہے. صدر اوباما نے امریکہ کے اولمپک اور پیرا اولمپک کھلاڑیوں کو امریکہ کی بہترین نمائندگی کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. صدر نے کہا کہ ہمارے اولمپئنز ہمیں ہمارے امکانات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ اس طرح سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے ہیں, آپ عزم اور نظم و ضبط کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ صرف اولمپکس کی ہی نہیں امریکہ کی بھی روح ہے. شام میں اپوزیشن کے 2 گروپوں نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ 31 جولائی کے بعد سے شدید لڑائی میں باغیوں نے شمالی شہر حلب کا سرکاری فوجوں کا محاصرہ توڑ دیا ہے. استنبول میں قائم قومی اتحاد نے ٹویٹر پر لکھا کہ باغیوں نے حلب کا محاصرہ توڑ دیا ہے. طاقتور انتہائی قدامت پسند گروپ ارارہ شام نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ باغیوں نے شہر کے جنوب مغربی کنارے پر رموسا کا کنٹرول حاصل کر کے حلب کی جانب راستہ کھول دیا. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ محاصرہ ٹوٹا نہیں مگر رموسا میں شدید لڑائی ہو رہی ہے. شام کے باغی گروپوں نے باغیوں کے قبضے والے شہر حلب کے بعض علاقوں میں حکومتی محاصرہ توڑنے کے لیے ہفتے کے روز تازہ حملہ کیا, جس سے شام کے دوسرے بڑے شہر کے جنوبی سرے پر شدید جھڑپیں اور فضائی حملے شروع ہو گئے. یہ اطلاعات باغیوں اور سرکاری میڈیا نے ہفتے کے روز دی ہیں. ادھر عرب اور کرد جنگجوؤں کے ایک اتحاد نے مبینہ طور پر شام کے ایک اہم شمالی شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. یہ شہر داعش کا ایک مضبوط گڑھ تھا. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ شام کی ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ڈی ایف, جن میں عرب اور کرد جنگجو شامل ہیں, اور ان افواج نے ہفتے کے روز منبیج شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور اب شہر میں باقی ماندہ جہادیوں کی تلاش کی جا رہی ہے. امریکہ کی خصوصی افواج کی طرف سے فضائی حملوں کی مدد کے ساتھ ایس ٹی ایف نے 2 ماہ پہلے منبیج شہر کو داعش سے واگزار کروانے کی کوشش شروع کی تھی، اور اس کا مقصد شام اور ترکی کی سرحد پر داعش کے عسکریت پسندوں کے اس قبضے کو ختم کروانا تھا۔ ادھر محکمہ خارجہ کی مہاجرین کی آباد کاری سے متعلق مرکز کے ڈیٹا کے مطابق تشدد اور مظالم کے باعث اپنے آبائی ملک چھوڑ کر 1 اکتوبر 2015 سے اس سال 4 اگست تک شامی مہاجرین کی تعداد 48,004 ہو گئی ہے، جن میں سے نصف آبادی 14 برس سے کم عمر نوجوانوں کی ہے۔ ہر ماہ چند سو مہاجرین کی آمد کے بعد پچھلے 7 ماہ کے دوران مقررہ ہدف حاصل ہونے کا معاملہ شک میں تھا، جس نئے منصوبے کا اعلان وزیر خارجہ جان کیری نے ستمبر میں کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ آیا پچھلے سال کا 6 گنا اضافہ اس مالی سال کے دوران پورا ہو سکے گا۔ پچھلے سال 1682 شامی مہاجرین امریکہ میں آباد ہوئے تھے۔ امریکہ کئی برسوں سے خفیہ طور پر کام کرنے کے بعد کچھ ایسے نیٹورکس کے بارے میں پردہ اٹھا رہا ہے جو معلوم ہوتا ہے ایسے افراد کو مربوط کیے ہوئے ہیں جو مستقبل میں دہشت گرد بن سکتے ہیں۔ ان میں سے متعدد ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہیں، جبکہ متعدد افراد تنہا تنہا کوئی کاروائی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تشویش میں اضافہ اس وقت ہوا جب معلوم ہوا کہ رابطوں اور اعانت کی یہ پیچیدہ سلسلے برسوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کے وعدے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واضح ہے کہ آئیسل سے قبل موجود گروپ دہشت گرد داعش کے لیے ایک متبادل نام استعمال کرتے آئے ہیں۔ صدر براک اوباما نے پینٹاگون میں قومی سلامتی کے عہدیداروں سے ایک ملاقات کے بعد کہا کہ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہاں امریکہ میں بعض نیٹورکس کو فعال کیا جا سکتا ہے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے بہتر طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہفتے کی صبح عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ بایدوا کے قصبے میں الشباب کے عسکریت پسندوں کی طرف سے مارٹر فائر کیے جانے پر ایک ہی خاندان کی ایک 15 سالہ لڑکی ہلاک اور 4 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدوں کے مطابق عسکریت پسند گروپ نے اس شہر میں کئی اہداف پر، جن میں ایئرپورٹ اور رہائشی علاقے شامل ہیں، 11 راؤنڈ فائر کیے۔ ایک گولہ ایک گھر میں آ کر لگا جہاں ایک لڑکی ہلاک اور اس کی ماں، 2 بہن بھائی اور 1 بھابھی زخمی ہو گئے۔ بایدوا موگادیشو سے 245 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ گزشتہ ماہ ایک بین الاقوامی ٹریبونل کے اس فیصلے کے باوجود کہ جنوبی بحر چین میں ان کے علاقائی دعووں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ہفتے کے روز چین کے ساحلی محافظ بحری جہازوں، فضائی گشت اور ماہی گیری کے جہازوں نے 2 متنازع بحری علاقوں میں اپنے دعوے جاری رکھے۔ اقوام متحدہ نے ہفتے کے روز یمن کی سنی حکومت اور شیعہ باغیوں کے درمیان امن کی بات چیت اس وقت معطل کر دی جب باغیوں نے ان علاقوں میں ایک حکمراں کونسل قائم کر دی، جن پر انہوں نے 2014 میں شروع ہونے والی لڑائی کے دوران قبضہ کر لیا تھا۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ امن اسماعیل اولد شیخ احمد نے اس التوا کا اعلان ہفتے کے روز کویت میں کیا اور کہا کہ وہ آئندہ ہفتوں میں دونوں فریقوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار نے تاخیر کے بعد بعض سیاسی عہدوں کے لیے اعلی ریپبلکن امیدواروں کی توثیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے رائے عامہ کے جائزوں میں امریکی ووٹروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ہلری کلنٹن کی حمایت کا اظہار کیا۔ جمعے کی شام رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں کے نتائج کے مطابق ٹرمپ پر ہلری کی سبقت 8 پوائنٹ سے کم ہو کر 3% سے کم رہ گئی تھی۔ تاہم حالیہ دنوں میں دیگر جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ کلنٹن کو ٹرمپ پر 33% کے مقابلے میں 48% سے برتری حاصل ہے۔ اور زمبابوے میں پولیس نے ہفتے کے روز نیوزی لینڈ اور زمبابوے کے درمیان ایک کرکٹ میچ کے دوران 14 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اس بارے میں زمبابوے کے دوسرے بڑے شہر بلاوایو سے موفو کی رپورٹ کے ساتھ رپورٹ کی تفصیلات۔ اس کاروائی کا آغاز نیوزی لینڈ اور زمبابوے کے درمیان کرکٹ میچ کے دوران زمبابوے کا پرچم لہرانے اور قومی ترانہ گانے سے ہوا اور اختتام گرفتاریوں کا۔ چھتیسویں اوور پر قومی ترانہ گانے کا فیصلہ اس احتجاج کا حصہ تھا جس کا مقصد صدر رابرٹ موگابے کے 36 سالہ اقتدار میں انسانی حقوق کے احترام اور معاشی بدحالی ختم کرنے کا مطالبہ تھا۔ لزوے جمالے انسانی حقوق کے لیے زمبابوے کے وکلا میں شامل ہیں جو احتجاج کرنے والے مظاہرین کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان لوگوں پر عائد الزامات نہیں بتائے گئے۔
چنانچہ فی الوقت ہم
ایک غیر قانونی حراست سے نمٹ رہے ہیں، کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ حراست میں لیے گئے افراد جن پولیس اہلکاروں کے سپرد کیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو حراست میں لینے والے انہیں ان کے حوالے کر کے چلے گئے اور الزامات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ زمبابوے میں صدر موگابے کی مخالفت کی ایک زبردست لہر آئی ہوئی ہے جو برطانیہ سے ملک کی آزادی یعنی 1980 سے برسر اقتدار ہیں۔ ہفتے کے مظاہرے کا اہتمام دس فلیگ نامی تحریک نے کیا تھا جس کی قیادت پیسٹر ایوان ماریرے کر رہے ہیں، جو گزشتہ ماہ ان الزامات سے بری ہونے کے بعد کہ وہ صدر موگابے کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے تھے جنوبی افریقہ چلے گئے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ایک خصوصی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ کوئلے کو امریکی معیشت میں 100 سال سے زیادہ عرصے تک بہت اہمیت حاصل رہی، جس کی وجہ سے اسے بلیک گولڈ بھی کہا جاتا تھا۔ امریکہ کے مشرقی ساحل پر ایک درجن سے زیادہ ریاستوں پر مشتمل اپلاشیان خطے میں کچھ علاقے کوئلے سے مالا مال ہیں، مگر توانائی کے متبادل ذرائع کے بڑھتے ہوئے رجحان، کاربن کے اخراج کے بارے میں سخت قواعد و ضوابط اور کوئلے کی طلب میں کمی کی وجہ سے ان علاقوں کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کچھ ریاستوں میں مقامی لوگ سرکاری اداروں کی مدد سے معیشت کی ترقی کے لیے وہاں نئے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، جن کا مقصد کوئلے کی صنعت پر انحصار کم کر کے روزگار کے نئے مواقع تلاش کرنا ہے۔ کوئلے کی صنعت میں زوال کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں ندیم یعقوب کی رپورٹ پیش خدمت ہے۔
19ویں صدی کے اواخر سے لے کر ایک لمبے عرصے تک کوئلے کی صنعت کو امریکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل رہی، اور ایک عشرہ قبل تک امریکہ کی تقریباً نصف بجلی کوئلے سے پیدا کی جاتی تھی۔ امریکہ کے مشرقی ساحل پر اپلیشین ریجن میں نسل در نسل لوگ کوئلے کے روزگار سے وابستہ رہے۔ ٹیمی مونٹریج کا تعلق ایسے ہی ایک خاندان سے ہے۔
میرا خاوند ایک سال سے بے روزگار ہے، اب یہاں کچھ کرنے کو ہی نہیں، اس لیے ہم دوسری جگہ منتقل ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہاں تو سب سے بڑی چیز کوئلے کی صنعت ہی تھی۔
مگر اب کوئلے کی صنعت زوال پذیر ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی بری طرح متاثر ہے۔ امریکی ادارے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن یا EIA کا کہنا ہے کہ سال کے دوران کوئلے کی پیداوار میں 8% کمی ہوگی۔ امریکی جرید دی اٹلانٹک نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ اپلیشیا کے جن کاؤنٹیز میں کوئلے کی پیداوار سب سے زیادہ تھی، اب وہاں بے روزگاری کی شرح خطے میں سب سے زیادہ ہے۔
گزشتہ 6 برس کے دوران امریکہ میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی شرح 51 سے کم ہو کر 31% رہ گئی ہے۔ پچھلے 100 سال میں اس خطے کے زیادہ تر لوگوں کا ایک ہی روزگار تھا، اور روزگار کا ایک ہی ذریعہ تھا، یہ کوئلہ تھا۔ کوئلے میں ڈرامائی طور پر زوال کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر اگلے مرحلے میں داخل ہوا جائے۔
آل گول سرکاری ادارے اپلیشین ریجنل کمیشن کے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ ان کا ادارہ علاقے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ورجینیا کی رسل کاؤنٹی میں کلنچ دریا کے کنارے پر کلیولینڈ نامی چھوٹا سا گاؤں واقع ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں گاؤں کے قریب کوئلے کی کان کی وجہ سے یہ ایک خوشحال علاقہ تھا، مگر اب کلیولینڈ کی معیشت بدحالی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ خستہ حال مکانات گاؤں کی صورتحال کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ میئر ڈیوڈ سدرلینڈ کہتے ہیں کہ اب تو گاؤں میں سکول بھی نہیں رہے۔
پہلے ہائی سکول بند ہوا، پھر مڈل سکول بند ہو گیا، اور 3 سال پہلے ایلیمنٹری سکول بھی بند ہو گیا، تو اب یہاں کوئی سکول نہیں ہے۔
میئر ڈیوڈ کہتے ہیں کہ بے روزگاری کی وجہ سے زیادہ تر لوگ گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے ہیں۔ بدلتی ہوئی معاشی صورتحال کے پیش نظر کئی ریاستوں پر پھیلے ہوئے اپلیشیا کے خطے میں مقامی کمیونٹیز نے کوئلے کے دور سے آگے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیولینڈ میں قدرتی حسن اور دریا کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کلنچ ریور ویلی انیشیٹو کے تحت وہاں سیاحت، تفریح اور کشتی رانی کے فروغ کے لیے کام جاری ہے۔ کریگ وائڈنر نے گزشتہ ماہ ہی وہاں سیاحوں کے لیے کایاکس اور ریفٹس کا کاروبار شروع کیا ہے۔ اسی طرح ورجینیا کی ڈکنسن کاؤنٹی کے گاؤں ہسائے میں، جہاں گزشتہ کچھ سالوں میں کئی کاروبار بند ہو گئے تھے، وہاں سیاحت اور ثقافت کے فروغ کے لیے کام جاری ہے۔ بازار میں فٹ پاتھ مرمت کیے گئے ہیں اور نئی اسٹریٹ لائٹس نصب کی گئی ہیں۔ لیری ییٹس گاؤں کے میئر ہیں۔
سن 2008 کے اواخر میں
ہم نے ایک کمیونٹی گروپ تشکیل دیا تاکہ ہائے سائے میں معیشت کو متنوع بنانے، چھوٹے کاروباروں اور سیاحت کے فروغ کے لیے مقامی حکومت کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کی جائے۔
علاقے میں جن جگہوں پر پہلے کوئلے کی کانیں تھیں، وہاں زمین کو ہموار کر کے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تیزول کاؤنٹی میں ایسے ہی ایک مقام کو ان سپورٹس کاروں اور موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو تفریح اور مہم جوئی کی غرض سے وہاں لائی جاتی ہیں۔ اسپیئر ہیڈ ٹریلز کے سپروائزر کرس سٹرجل نے اس پروگرام کے بارے میں ہمیں بتایا۔
Where we're staying at today is our Coal Canyon ATV trail system.
ہم اس وقت کول کینین ٹریل کے پاس کھڑے ہیں۔ یہاں پر ایک زمانے میں کوئلے کی ایک کان ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مہم جوئی اور تفریح کے لیے یہاں آئیں اور 37 میل لمبی اس پہاڑی گزرگاہ کا فائدہ اٹھائیں۔ اس ٹریل کے افتتاح کے دن یہاں 150 سپورٹس گاڑیاں آئی تھیں۔ ہم مقامی کاروباروں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں ہمیں رہائشی سہولیات اور ریسٹورانٹس کی ضرورت ہے۔
اپلیشیا میں مقامی لوگوں سے بات کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کوئلے کی اہمیت تھی، کسی کو اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کا احساس ہی نہیں تھا۔ لڑکے اسکول سے فارغ ہوتے تو 15-16 برس کی عمر میں کان کنی سے وابستہ ہو جاتے۔ تیمی مونڈریج کے بیٹے زکری نے بھی ایسے ہی کیا تھا، مگر اب نئی صورتحال کی وجہ سے 24 سالہ زکری نے کالج میں پڑھائی شروع کر دی ہے۔ پڑھنے کا خیال کیوں آیا؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے گھر سے باہر سرگرمیوں میں مزہ آتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میرے لیے اسی طرح کا پیشہ اپنانا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
اور مغربی ورجینیا اور ریاست کینٹکی کی سرحدوں پر واقع بریکس انٹرسٹیٹ پارک کی انتظامیہ کو توقع ہے کہ معیشت میں بہتری سے گھڑ سواری، راک کلائمبنگ اور کشتی رانی کے لیے آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
انسانی حقوق کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ ایران کی ایون جیل میں 3 سال سے قید ایک بیمار مسیحی خاتون کو طبی بنیادوں پر رخصت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ مریم زارگران کو سن 2012 میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں ان کے عیسائی عقیدے کی وجہ سے قیاس کردہ سیکیورٹی سے منسلک جرائم پر 4 سال قید کی سزا دی گئی تھی۔ وہ حکام کی جانب سے طبی علاج کی بنیاد پر رخصت کی اجازت سے انکار پر احتجاج کرتے ہوئے کئی ہفتوں سے بھوک ہڑتال پر تھیں۔ ایران کے نئے اسلامی تعزیراتی کوڈ کے مطابق قیدی اپنی ایک تہائی سزا کاٹنے کے بعد مشروط رہائی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ مس زرگران مبینہ طور پر دل اور سماعت کے مسائل کے ساتھ ساتھ دوسری سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جیل کے کلینک کی جانب سے ناقص علاج کی شکایت کر چکی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور امریکی محکمہ خارجہ دونوں ایرانی حکام کی طرف سے زمین کے قیدیوں اور دوسرے سیاسی قیدیوں کے لیے مناسب طبی دیکھ بھال سے انکار کی روش کی نشاندہی اور اس کی مذمت کر چکے ہیں۔ دونوں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ناروا برتاؤ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امریکہ کے مذہبی آزادی کے بین الاقوامی ایکٹ کے تحت ایران بدستور 22 تشویش ملکوں کے دائرے میں شامل ہے۔ ایسے مسیحی اور مسلمان جو اسلام، یرسانیوں، یہودیوں اور خاص طور پر بہائیوں کے بارے میں حکومت کی سرکاری توضیح قبول نہیں کرتے، انہیں صدر حسن روحانی کی جانب سے سن 2013 میں کیے گئے اس وعدے کے باوجود کہ تمام نسلی گروپس، تمام مذہبی گروپس اور حتیٰ کہ مذہبی اقلیتوں کو اپنے ساتھ منصفانہ سلوک محسوس کرنا چاہیے، جبکہ انہیں اپنے عقیدے کی وجہ سے امتیازی برتاؤ، عارضی گرفتاری، اسیری اور اس سے بھی برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایران انسانی حقوق کے عالمگیر اعلامیے کی توثیق کر چکا ہے اور سول اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے پر دستخط کر چکا ہے جو دونوں ہی سوچ، زمین اور مذہب کی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اس اہم آزادی کی بنیاد احترام پر ہے۔ احترام متقاضی ہے قانونی مساوات کا۔ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ کسی بھی عقیدے کے پیروکاروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں دوسرے عقیدے کے لوگوں کو زبردستی اپنی اطاعت کرانے، ان کا مذہب تبدیل کرانے یا خاموش کرانے یا ان کے عقیدے کی وجہ سے فی الواقع ان کی زندگیاں ختم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ صدر اوباما کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اندرون ملک اور دنیا بھر میں مذہبی آزادی کو فروغ دینے سے بدستور وابستہ ہے اور ہر ملک پر زور دیتا ہے کہ وہ مذہبی آزادی کو ایک عالمگیر حق کے ساتھ ساتھ مستحکم، خوشحال اور پرامن مستقبل کی ایک کلید کے طور پر تسلیم کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پشتو موسیقی میں اب نئے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بھی قدم رکھا ہے۔ نئی نسل اپنی مادری زبان پشتو میں موسیقی کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا چاہتی ہے، جن میں سے ایک راشد احمد خان اور ان کا عقاب بینڈ بھی ہے۔ ان سے ہماری ساتھی گلرخ نے بات کی، آئیے سنتے ہیں۔
رانا مغواڑا دسرو زرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے۔
صبح خیبر پختونخوا میں پشتو موسیقی میں اب نئے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بھی قدم رکھا ہے۔ نئی نسل اپنی مادری زبان پشتو میں موسیقی کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا چاہتی ہے۔ پشاور یونیورسٹی میں زیر تعلیم نوجوان تعلیم کے ساتھ ساتھ پشتو موسیقی کو بھی اپنی دلچسپی کا مرکز بنا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک راشد احمد خان بھی ہے۔ راشد احمد خان کا تعلق صبح خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی سے ہے۔ گھر والوں کی مرضی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے پشتو موسیقی میں قدم رکھا۔
گھر والوں سے بات یہ کہ گھر والے اس لیے یہاں پر پشتون معاشرے میں نہیں چھوڑتے، اس کا فیوچر کچھ نہیں ہے۔ تو
راشد کے بقول انہیں اس کا بچپن سے شوق تھا، اس لیے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے ساتھ ساتھ گانے بھی گا رہا ہے۔
شوق تو بچپن ہی سے ہوتا ہے، بچپن سے میرا شوق تھا، پھر آگے تو اسی بس میں پھر پشاور آ گیا۔ پشاور یہاں پر پشاور یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہوں، ابھی بھی پڑھتا ہوں، تو یہاں پر اور بھی دوست مل گئے، استاد بھی مل گئے۔
ان کا کہنا تھا کہ شوق کی وجہ سے مجھے زیادہ مواقع بھی ملے، سرکاری ٹی وی پر بھی کام کیا اور دوسرے پرائیویٹ چینلز پر بھی۔ راشد احمد خان کا اپنے بینڈ کے حوالے سے کہنا تھا،
ہمارا بینڈ بھی ہے عقاب بینڈ، اس میں میرے ہمارے ممبر ہیں، ایک رحیم سرانجام جو گٹارسٹ ہے، لیڈ گٹار پلے کرتے ہیں، ایک بیسسٹ ہے محمود، ایک جاوید بھائی ہے وہ طبلہ نواز ہے، ایک محمد دین رباب پہ رہے، یہ ہمارا سب یہ بینڈ ہے۔
راشد احمد خان کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ امریکہ سمیت دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پشتو موسیقی کو پہنچائیں، تاکہ وہاں کے لوگ بھی پشتو موسیقی سے روشناس ہو سکے۔
ہم اس طرح لے جانا چاہتے ہیں آگے کہ یہ انگریز جو ہیں، آسٹریلین ہیں، جتنے بھی قوم ہیں، عربک ہیں، جیپنیز ہیں، وہ سنیں ہماری موسیقی بھی، وہ سنیں کہ ہمارا رباب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے کچھ وہ گٹار وغیرہ ان کو بھی شامل کیے، ویسٹ جو موسیقی ہے، جو انسٹرومنٹ ہے ان کو بھی شامل کیا ہے، تو ایک الگ سا ٹچ بن گیا ہے اس کا۔
راشد احمد خان کا کہنا تھا کہ ہمارے پختون معاشرے میں موسیقی اور گلوکاروں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا،
یہاں پر پختون معاشرے میں نہیں چھوڑتے، اس کا فیوچر کچھ نہیں ہے۔ تو
راشد احمد خان موسیقی کے ساتھ ساتھ پشاور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک این جی او بھی چلا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ میری ایک این جی او بھی ہے کے پی ایچ ڈی، تو ہم وہ ہنر وغیرہ پر، ساز وغیرہ پر، میوزک، جس طرح کے کھیل وغیرہ، اسپورٹس ہیں، اس پر بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ موسیقی ایسی چیز ہے جس میں ایک انسان ایک مرتبہ چلا جائے تو پھر اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ساکی نندے پپیال کے جو ہر ناشتہ، ساکی نندے پپیال کے جو ہر ناشتہ، پتر خوب
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ہماری نشریات ابھی جاری ہیں، آپ سنتے رہیے مجسرہ منظر کو. اجازت دیجیے، خدا حافظ.